بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ منافقون کی یہ آٹھویں آیت ہے جس کی تلاوت آپ نے سنی. یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو منافقین کی ایک اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے جو غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیدا ہوئی، اور ایک فتنہ گویا پیدا ہوا اور فتنے نے سر اٹھایا کہ جس میں ایک انصار میں سے ایک شخصیت اور ایک مہاجر، یہ لوگ آپس میں جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک چشمے کے اوپر آپس میں لڑائی ہو گئی، چشمے کے پانی میں، پانی کے سلسلے میں کہ یہ پانی لے کہ وہ پانی لے. اور جب یہ لڑائی زیادہ بڑھی تو اس کی بات لشکر میں دوسرے لوگوں تک پہنچی. ان میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن عبی، جس کا تاریخ میں ایک بڑا نام ہے اس حیثیت سے کہ اس کا نفاق بہت زیادہ تھا اور منافقوں کا گویا ایک طرح سے سردار تھا. انصار کا یہ سپورٹ کرتا ہے، انصار میں جس شخص نے مہاجر کے ساتھ لڑائی لڑی تھی تو چونکہ یہ انصار میں ہے لہٰذا اس کا سپورٹ کرتا ہے اور ان کو حمایت دیتا ہے اپنی. جب یہ سپورٹ انصار کو دیتا ہے، اور انصاری جو فرد ہے جس کا تعلق انصار سے ہے، وہ اپنے جھگڑے میں جب یہ دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عبی جیسی شخصیت اس کے ہمراہ ہے اور ساتھ ہے، تو اس کے اندر اور ایک طرح سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ حمایت ہمارا کوئی کر رہا ہے، ہماری حمایت کوئی کر رہا ہے، تو اور فتنہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ خاص طور پر ایسا رہا ہے پوری تاریخ بشریت میں کہ اگر ایک ایسا شخص جس کے اندر کینہ ہے، جس کے اندر ظلم و ستم کی خو پائی جا رہی ہے، اگر اسے پنپنے کا موقع دیا جائے تو وہ پھر بہت خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے. اگر کوئی سپورٹر کوئی سامنے آ جائے، کوئی حمایتی سامنے آ جائے، تو پھر یہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے. تو یہ انصار کا جو ایک فرد ہے انصاری، جب یہ دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عبی جیسی شخصیت اس کے ہمراہ ہے، تو یہ لوگوں کو اور جمع کرتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم ان مہاجرین کو دیکھ لیں گے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو آئے باہر سے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو، ان کے پاس گھر نہیں تھا گھر دیا، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے مال نہیں تھا ہم نے ان کو مال دیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کے لیے کیا. آج یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ بھول گئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا احسان کیا تھا، اور یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اس بنیاد کے اوپر بات یہاں تک بڑھتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اب جب مدینہ ہم پہنچیں گے تو پھر ان لوگ کو ہم مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے کہ جو مہاجرین ہیں، کہ جن کو پہلے ہم نے خود سب کچھ دیا، ان کی ایک طرح سے میزبانی کی، اب جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوں گے تو اس بنیاد کے اوپر چونکہ انہوں نے پانی کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا کیا ہے، اور یہ اپنی وقت کو بھول گئے ہیں، اپنی حیثیت کو بھول گئے ہیں، اپنے ماضی کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے کہ ہم نے اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا ان کو ان کی اوقات اس طرح سے بتائیں گے کہ اپنے مدینہ میں جب ہم پہنچیں گے تو ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.
یہ بات زید ابن ارقم نامی صحابی ہیں پیغمبر کے، جو اس وقت کم سن تھے. زید ابن ارقم نے پیغمبر سے اس بات کو نقل کیا کہ ایسا ایسا لشکر میں، لشکر کے رسالے میں، ایک ٹکڑی میں یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، پانی پہ آپس میں تفرقہ ہو گیا، جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھا، تو اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو جب پیغمبر تک یہ بات پہنچی تو پیغمبر نے جزیات اور تفصیل جاننی چاہیے کہ کیا ہوا ماجرے میں، کون کون لوگ تھے، کون کون شامل تھے، کس نے کیا کہا. جب ساری رپورٹ پیغمبر کے پاس پہنچی تو پیغمبر نے عبداللہ ابن عمر کو بہت بری طرح پھٹکارا، بہت بری طرح ڈانٹا. جب عبداللہ ابن عمر کو بہت بری طرح ڈانٹا تو جو منافقین جو اس کے ہمراہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹی سی بات پیغمبر تک پہنچا دی جاتی ہے. زید ابن ارقم جیسا ایک نوجوان شخص پیغمبر کو یہ بات بتاتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے بزرگ سردار کی ایک طرح سے کلاس لی جاتی ہے اور اس کو ڈانٹا پھٹکارا جاتا ہے. یہ چیز ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. اب ہم جب مدینے پہنچیں گے تو ایک شدید رویہ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا ہم اپنائیں گے, لیکن ہوا یہ کہ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے وہ مومن ہے. جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تمہیں ہم مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. یہاں سے قرآن کریم گویا ایک حساس موڑ کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم مہاجرین کو داخل نہیں ہونے دیں گے مدینے کے اندر, اس لیے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے ٹکڑوں پر گویا پلے ہیں, جن کو ہم نے سب کچھ دیا ہے, عزت ہماری ہے, تو اب ہم ہماری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جھوٹی عزت وہ سمجھ رہے تھے, ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن خدا نے معاملے کو بالکل موڑ دیا, بساط بالکل الٹ گئی. انہی لوگوں کو انہی کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اندر نہیں داخل نہیں ہونے دیں گے, مگر اس وقت تک جب تک کہ پیغمبر اجازت نہ دے دیں. پھر پیغمبر نے اجازت دی, عبداللہ ابن ابی آتا ہے اور پھر شرمندہ ہوا, ظاہر ہے کہ ذلت اٹھانی پڑی اس کو, کیونکہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم انصار کو نہیں داخل ہونے دیں گے, اور نتیجہ یہ ہوا, یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم مہاجرین کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, لیکن اسی کو پکڑ لیا, اس کو داخل نہیں ہونے دیا. لہٰذا یہ چلا گیا اپنے گھر میں اور تنہائی, گوشہ تنہائی اس نے اختیار کی. لیکن اس کی ہٹ دھرمی یہاں پر تھی کہ اس کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی, لیکن اس نے آ کر معافی نہیں مانگی اور اسی حالت میں دنیا سے گزر گیا. قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العذ من الاذل. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم مدینے میں اپنے پلٹ جائیں گے, واپس پہنچ جائیں گے, تو اب ہم مسلمانوں کو ذلیل کریں گے. اور جبکہ قرآن کریم اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے, لیکن منافقین اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں. تو اس چیز کی حقیقت کو قرآن کریم نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ کس طرح سے تم جھوٹی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہو, جبکہ حقیقت میں یہ عزت نہیں ہے. اور مہاجر انصار کا یہ واقعہ اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ عزت در حقیقت بندگی پروردگار میں ہے. عزت اس بات میں ہے کہ انسان اس کے نزدیک عزیز ہو جو در حقیقت عزیز ہے. اور اس آیت سے جو ایک بنیادی ہمیں ایک درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اگر پروردگار کی بارگاہ میں ہے تو مومن کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا, اگرچہ دنیا اس کو ذلیل کرنا چاہے, چونکہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی پروردگار ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو ذلیل کرے اور دنیا کے سامنے یہ دکھائے کہ انسان ذلیل ہے, لیکن حقیقت میں چونکہ اس کے دل میں نور ایمان ہے, وہ پروردگار کے نزدیک عزیز ہے, تو پروردگار اس کو دنیا کے سامنے عزیز بنا دے گا. ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر چونکہ ایمان نہیں رکھتا ہے, اپنے آپ کو دنیا کے سامنے عزیز بنا کر پیش کرے لیکن عزیز نہ بنا سکے. پروردگار کی یہ خاص صفت ہے عزت, جسے پروردگار نے مومنین کو دیا ہے, اپنے خاص بندوں کو دیا ہے, اور اس کا ہم مشاہدہ کربلا میں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ عزیز ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ چھین لیا اور چھیننے کے بعد اگر یہ چاہا کہ ہم اپنی سلطنت, اپنی طاقت, اپنی قدرت کو منوا سکیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور ایک زینب جیسی خاتون ابن زیاد کے دربار میں عزیز ہے سب کچھ چھن جانے کے بعد, اور ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے, حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ذلیل ہے, اس لیے کہ اس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ یہ کہ نور ایمان سے اس کا دل خالی ہے. لہذا جناب زینب جس طرح سے اس سے خطاب کر رہی ہیں, اور جو بات آپ نے بیان کی کہ ابن زیاد تو انت مفتون فی الدنیا, تو دنیا کے اندر کھر چکا ہے, دنیا نے تیرے اوپر احاطہ کر لیا ہے, تو مغرور ہے, اور تیری عزت اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ تیری حکومت ہے, تزول ہاذ السلطنہ, یہ حکومت تیری ایک دن چلی جائے گی, ولا تعیش بعد کیا بدا, اور اس کے بعد تو ایک دن بھی اس حکومت کے جانے کے بعد اپنے بل پر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، چونکہ تیرا جو کچھ ہے وہ اس حکومت کے بل پر ہے، جاؤ ہشم سب کچھ حکومت کے بل پر ہے۔ تو پروردگار جسے عزیز کرتا ہے اس کے لیے، عزت کے لیے حکومت، ثروت، طاقت، مال، دولت اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بندگی ہے کہ جو انسان کو ایک درجہ دیتی ہے اور انسان کو عزت دار بناتی ہے، اور بندگی کی بنیاد کے اوپر انسان عزیز ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔